حسن لوگ میں اہل عزا گری اکنا سینہ زن
امام حسن
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم صلوا علی محمد وعلی محمد بعد اختتام مجلس پہ شبیہ تعلق برآمد ہوگی تو دعا بھی سے کئی بہت سارے لوگوں نے اپنے مریضوں کی دعا کے لیے کہا ہے دعا کریں بے حق بیمار کربلا جہاں کہیں بھی کوئی مومن مومنہ مریض ہے ان سب کو صحت کاملہ واجلہ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے ہماری گفتگو ہو رہی ہے کعبے پر تاریخ کعبہ کے عنوان سے آج ہم انشاءاللہ کل ہم نے جناب قصے کا ذکر کیا تھا نا قصے ابن کلاب کا اب اس کے بعد سلسلہ کیسے چلا قصے کے بیٹے چار ہم نے بتایا تھا عبد الدار عبد مناف عبد العزا عبد القصے خانہ کعبہ کے یا مکے کے انتظامات کے جو پانچ شعبے بنائے تھے دو منٹ میں خلاصہ بس کل کی مجلس کا پانچ شعبے ایک بنایا تھا کمیونٹی سینٹر دار الندوہ اس ندوے میں کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی مسائل ہوتے تھے مکے والوں کے وہ سب وہاں بیٹھ کے بجائے جھگڑا کرنے کے جنگ کرنے کے ایک جگہ دے دیتی کہ یہاں بیٹھو اپنے مسئلے حل کرو شادی بیاہ بھی وہیں ہوتے تھے جو بھی ہوتے تھے پروگرام ان کے جو بھی زبانے کے ہوتے تھے وہ سب ندوہ میں بیٹھ کے کرتے تھے ایک جگہ دے دیتی چار شعبے بنائے تھے کعبے سے متعلق حاجیوں سے متعلق دو بنائے تھے رفادہ سے قایا کھانے کا انتظام اور پینے کا انتظام یہ کھانے پینے کا نہیں کھانے کا الگ پینے کا کیونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ پانی کا مسئلہ بہت بڑا تھا وہاں یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ جب ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے تو کہتے تھے سقاک اللہ اللہ تمہیں سیراب کرے اتنا بڑا مسئلہ تو پانی کا شعبہ ہی الگ رکھنا پڑتا تھا یہ جس کی ذمہ داری ہوتی تھی پوری اس کو نبھانی ہوتی تھی کنویں بنوائے جیسے کروائے چمڑے کے وہ بنائے جاتے تھے تالاب ان میں میٹھا پانی بھرا جاتا تھا میٹھا پانی نہیں بھرا جاتا تو نیچے کشمش ڈالی جاتی تھی منوں کے حساب سے اور پھر اس پانی اوپر رکھا جاتا تھا تاکہ وہ پانی میٹھا ہو جائے اس کا کھارا پن ختم جو بھی اس زمانے کے طریقے تھے رائے یہ سقایا کا شعبہ بالکل ایک الگ ہوتا تھا رفادہ کھانے کا بالکل الگ ہوتا تھا لوا پرچم یہ اولاد فہر کے پاس طے تھا کہ فہر میں سے کسی اولاد کو دیا جائے گا یعنی جب مکے والوں کا دوسروں سے جنگ ہو باہر والوں سے تو لوا ایک پرچم کا شعبہ ہوتا تھا یہ الگ ایک ہوتا تھا علمداری کا شعبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد اجابہ خانہ کعبہ کی چابی کل تفصیل سے بتا چکے خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس تھی عبد الدار کے پاس بنی عبد الدار کے پاس تقریباً یہ تمام شعبوں کا انتظام عبد الدار بڑے تھے تو انہی نے سنبھالا ہوا تھا اب ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس آیا تو معاملات گڑبڑ ہو گئے کیونکہ جو بنا کے جاتا ہے کچھ اور ہوتا ہے اولادوں کو تو بنا بنایا مل جاتا ہے نا مزے سے وہ تو بیچارہ محنت کر کے جاتا ہے اولادوں کو مفت میں مل جاتا ہے تو پھر اولادیں جو حشر کرتی ہیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں ہاں جہاں تربیت ہو ماشاءاللہ ایمان ہو مومن ہو تو وہاں کی بات الگ ہے تو ایسی دونوں مثالیں تاریخوں میں موجود ہیں ادھر کی بھی ادھر کی تو بنی اپنی دار نے کیا کیا کہ جناب انتظامات تو سب گئے ایک طرف دوسرے کام شروع کر دیے جیسے بعض جگہوں میں کہیں کہیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ انتظامات تو کچھ نہیں پیسے دیے جاؤ ہے نا سڑکیں نہیں بنیں گی پیسے دیے جاؤ پارک نہیں بنیں گے پیسے دیے جاؤ اسپتال نہیں بنیں گے پیسے دیے جاؤ دوائیں نہیں آئیں گی پیسے دیے جاؤ ہے نا اب تو سب سمجھ میں آ گیا کتنی آسانی سے سب کو سمجھ میں آتا ہے پاکستانیوں کو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر ہے نا ہاں بجٹ ہر سال پاس ہوتا رہے گا بجٹ آپ لیتے رہیے بجٹ دیتے رہیے ہمیں بجٹ دیتے رہیے آپ بجٹ دیتے رہیے جب ڈینگی آ جائے تو کسی اسپتال میں کوئی دوا نہ ہو مچھر مارنے کی آدمی مارنے کی دوا ملے گی، مچھر مارنے کی دوا نہیں ملے گی. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. تو بھائی یہ کہ بھائی پیسے لیے جاؤ، بھائی انتظام انتظام کوئی نہیں، حاجی پریشان ہو رہے ہیں، ادھر ہو رہے ہیں ادھر ہو رہے ہیں. خیر ایک نسل تک دیکھا عبد مناف نے، دیکھا کہ چلو طرح دو سمجھاتے رہے، بھائی ایسا نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو. لیکن معاملات اتنے بگڑ گئے کہ جناب ہاشم کے زمانے میں آ کے اب جناب ہاشم کو میٹنگ کرنی پڑی. بنی عبد مناف کو جمع کر لیا، بنی زہرہ کو جمع کر لیا. بنی زہرہ کون یاد ہے نا؟ زہرہ قصے کے بڑے بھائی، یہ نہیں سے قبیلہ بنا تھا بنی زہرہ، یہ بنی زہرہ بھی نہیں سے بنا. بنی اسد کون تھا؟ یہ وہ قبیلے جو ہر حال میں ہر زمانے میں ہاشمیوں کے ساتھ کھڑے رہے. انہیں نے کبھی ہاشمیوں کا ساتھ کسی بھی مقام پہ انہیں ہاشمیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. بلکہ ان کے پاس ایک معیار تھا، زمانے جاہلیت میں بھی ایک معیار تھا کہ جہاں یہ ہوں گے وہیں حق ہوگا، جہاں یہ ہوں گے وہیں وہیں ہوگا، یہ بات جانتے تھے. اچھا ہاں، عبد مناف کے جو بیٹے تھے چار، ہاشم، عبد شمس، نوفل، مطلب. مطلبی سے تو عبد المطلب آئے گا، ان کے بھتیجے ہیں نا بعد میں. تو مطلب، نوفل، عبد شمس، ہاشم. ہاشم اور عبد شمس جڑواں جانتے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سنتے رہتے ہیں آپ. جب پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ہاشم کا ہاتھ عبد شمس کی پیشانی پہ گڑا ہوا تھا، اور عبد شمس کا ہاتھ سینے اور یہ تھوڑا سا یہ والا حصہ یہاں پہ ایسے گڑا ہوا تھا. جڑواں تھے نا، ان کو تلوار کے ذریعے سے علیحدہ کیا گیا تھا. تمام روایات میں بھائی یہی ہے، یہی ہے. جتنی بھی کتابیں جہاں اجداد پیغمبر کا حال لکھا، وہاں یہی لکھا ہے، تلوار سے علیحدہ. تو پیشین کو یہ ہوئی تھی کہ ان کی اولادوں میں نسلوں میں تلوار چلے گی. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ کربلا دو بھائیوں کے، دو خاندانوں کی لڑائی تھی، بنی ہاشم بنی امیہ، ایک ہی باپ کی دو اولاد تھے سارے، یہ ان کی لڑائی آپس کی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں حابیل اور قابیل کون تھے؟ کون تھے؟ بھائی تھے نہیں تھے؟ بھائی بھائی تو تھے، بھائی بھائی کی لڑائی تھی. کیا قیامت تک کے لیے شور مچائے ہوا ہے؟ حابیل قابیل، حابیل قابیل، دونوں سگے بھائی تو تھے، بھائی تھے، لیکن ایک حق کا نمائندہ تھا ایک باطل کا. سمجھ گئے نا؟ آج بھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ بھائی بھائی تو ہیں، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل، وہاں لے جا کے تاکہ بنی اسرائیل کو، آج کے سہونیوں کو راستہ دیا جائے مقامات مقدسہ میں گھسنے کا. بعض کلپیں ایسی چل رہی ہیں، بعض لائنز بھی ایسی چل رہی ہیں جو جواز فراہم کرتی ہیں کہ جب کبھی ایسا ہو جائے سامراجی اندر گھسائے تو کوئی بات نہیں. یہ تو معاہدہ تھا، معاہدہ تھا کہ نصرانی بھی مدد کریں گے، یہودی بھی مدد کریں گے، کبھی میثاق مدینہ کی آڑ لے جائے گی. نہیں بھائی، یہودیوں سے تو معاہدہ کیا تھا رسول نے، عیسائیوں سے تو معاہدے کیے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے قیامت کی چالیں چلی جاتی ہیں. جیسے پہلے انگریز آیا تھا، 17ویں صدی میں داخل ہوا، 18ویں صدی میں غالب آیا، 19ویں صدی میں پورا قبضہ کر لیا برے صغیر پہ. تو پہلے سے تیاری کی گئی تھی، مولویوں کو، ملاؤں کو، دانشوروں کو، غداروں کو تیار کیا گیا تھا تاکہ انگریزوں کی حکومت کے لیے جواز فراہم کریں. کہتے تھے خبردار، یولی الامر ہے، اس کے خلاف قیام کرنا حرام، اس سے لڑنا حرام. پھر وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، پورے عالم اسلام میں یہ ایجنٹ گھوم رہے ہیں، ان کی کلپیں چل رہی ہیں، ان کے لیکچر چل رہے ہیں، جو صرف یہ لائن دے رہے ہیں کہ نہیں، تاکہ اگر کبھی یہ طاغوتی فوجیں گھس جائیں تمہارے ملکوں میں تو تم ویلکم کرنا، لڑنا نہیں، یہ معاہدے کے تحت آ رہی. اور کیسے سمجھاؤں میں؟ میں صرف سمجھا سکتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ گئے؟ کچھ ایجنٹوں کی کلپس چل رہی ہیں اس قسم کی. کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب خدیجہ کے دور میں قیصر روم، قیصر روم کا بادشاہ، خدیجہ وہاں آیا تھا مکہ، وہاں معاہدہ ہوا تھا. پوری تاریخ میں قیصر روم کبھی مکہ آیا، کبھی ہجرت؟ تو بتاؤ، میں چیلنج کر رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا میرا چیلنج، کب آیا قیصر روم؟ یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا ان کو، اس زمانے کی زبان میں کہ ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا تھا. قیصر و کسرا کی لڑائیوں میں بھی ان کا کہیں ذکر نہیں ملے گا. کیوں؟ ان کو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے. ابھی بتاتا ہوں کہ قیصر روم کے دربار میں کس کا مقام تھا. وہ قیصر روم کہاں، مکہ کہاں کا نہیں، وہ آیا تھا، معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ جناب خدیجہ سے تو وہ یہاں آیا تھا. قیصر روم کب آیا؟ اگر قیصر روم مکہ آیا ہوتا تو مکہ کی کسی تاریخ میں کہیں تو ذکر ہوتا اس کا. اور چلے جائے کہ جناب خدیجہ کا زمانہ، ارے ابھی وہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے، پورا کب آیا؟ ایک سپر طاقت کا اس زمانے کی قیصر روم آیا ہو حجاز، اور تاریخ میں کہیں ذکر ہی نہیں ہو اس کا، ایسا ممکن ہے؟ آپ بتائیے، ہو سکتا ہے؟ بخت نصر آیا، اس کا ذکر موجود ہے، دیگر حملہ آور آئے، ان کا ذکر موجود ہے، ابھی جس کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، حسان ابن عبد کلال، اس نے حملہ کیا یمن کا، اس کا ذکر موجود ہے، ابرہا نے حملہ کیا، اس کا ذکر، بھائی جو آیا اس کا ذکر ہے نا تاریخ میں، تو ایسے کیسے ہوتا ہے قیصر روم آیا ہو اور اس کا تاریخ میں کہیں ذکر ہی نہ ہو؟ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، سوشل میڈیا پہ ایسے لگے ہوئے، ایسے لگے ہوئے، ہر طرف جھوٹ کے بازار، اس اتنے بڑے جھوٹ کے بازاروں میں سچ کی آواز بیچاری بالکل دب جاتی ہے، کیونکہ کوئی سننے والا ہی نہیں ہوتا اس کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ٹھیک ہے جناب؟ آئیے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اب جناب ہاشم کے زمانے تک حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اب میٹنگ شروع ہو گئی، بھائی کچھ کرو، ان کے ہاتھ سے لو، یا تو یہ اللہ کے مہمان ہیں، اسے اعلان کر کے گیا، نظر اعلان کر کے گیا، فخر اعلان کر کے گیا، خبردار یہ جو آ رہے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دینا، انہیں کوئی اذیت نہ ہونے دینا، منا میں انتظام کراتے تھے، عرفات میں انتظام کراتے تھے، ان کی مہمان نوازی گن کا کھانا پینا رہنا سب اس اللہ کے گھر کی طرف سے ہوگا، تم میزبان ہو یہ مہمان، اور وہاں ہو گیا الٹا حساب، جو مہمان آ رہا ہے اور جو کچھ ہے وہ بھی چھین لو، وہ بھی کھینچ لو اس سے، سمجھ گئے نا جیسے ہوتا ہے زمانے میں۔ تو اب وہ جناب ہوا یہ کہ ہاشم نے اب بات کی بنی عبدالدار سے کہ بھائی یہ کھیل ختم کرو، یا تو یہ سارے اختیارات ہمارے حوالے کرو یا نظام سیدھا کرو، نہ نظام سیدھا کرتے نہ اختیار، اب اختیار دینے کی بات آئی تو کیسے دے دیں؟ اسی پہ تو مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، ایسے کیسے ہاتھ سے جانے دیں؟ لاکھوں کی آمدنی، سال میں کروڑوں کی آمدنی، آمدنی نہ ہو تو عدالتوں میں جانے کا ضرورت ہی کیا ہے بھائی؟ لیکن عدالتوں میں جو خرچہ ہو رہا ہے تو ہو کیوں رہا ہے کہ ہاتھ سے نہ نکل جائے یہ کاروبار، ہاتھ سے نہ نکل جائے، سمجھ میں آگے آپ کی؟ آپ کی عقیدت ہے کسی کا کاروبار ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، کہیں اپنی آگے بات نہیں کر رہے ہم، تو کفار قریش کی بات کر رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ کفار قریش کی بات کریں، کفار قریش میں ایسا ہوتا تھا۔ تو ہاشم نے اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ جناب انہیں نے کہا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، جنگ کی نوبت آ گئی۔ تو ہاشم کے ساتھ بنی زہرہ بھی کھڑے ہو گئے، بنی قیس بھی کھڑے ہو گئے، اور بنی اسد بھی، یہ سب ادھر آ گئے، اور ان کے ساتھ بنی خزاعہ، بنی بکر اور ان کے جو حواری قبیلے تھے وہ سب ان کے ساتھ جمع ہو گئے۔ دو فوجیں تیار، حلف اٹھایا جا رہا ہے، ہاشم اور ان کے ہم پیمان قبیلوں نے عطر میں ہاتھ ڈال کے، وہ عطر جو کعبے پر چھڑکا جاتا تھا اس میں ہاتھ ڈال کے قسم کھائی، یعنی انہیں نے کھائی کس کی قسم؟ کعبے کی عظمت کی قسم، کہ ہم کعبے کے انتظام کو نااہلوں کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیں گے، ان کے مقابلے میں کہلائے احلاف، کیونکہ انہیں نے حلف اٹھایا عزہ کے سامنے، بت کے سامنے، عزہ کے سامنے حلف اٹھایا کہ ہم اپنے ہاتھ سے یہ جانے نہیں دیں گے، تو یہ کہلائے متیبین اور وہ کہلائے احلاف، تاریخ میں ان دو ناموں سے آپ کو ملیں گے، متیبین جو ہاشم کے ساتھ تھے، احلاف جو بنی عبدالدار کے ساتھ تھے۔ قریب تھا کہ جنگ ہو جائے، پھر ہاشم کی فراست کام آئی، ہاشم کی فراست، اسے کب ہوتا ہے، فراست کام آئی، بیچ میں کچھ لوگوں کو ڈالا کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم سب فخر کی اولاد ہیں، ہے نا جناب فخر کی اولاد، کہ ہم سب فخر کی اولاد ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مکے میں خوریزی، کوئی راستہ نکالو، راستہ نکالا گیا، مذاکرات ہوئے، پھر اتنا طے پایا کہ جس کام میں خرچہ ہے وہ ہاشم کو دے دو، جس کام میں جو وہ نہیں کر سکتے تھے نا، جو کام کہ یہ دے دو، لوا میں کوئی خرچہ نہیں، ندوہ میں کوئی خرچہ نہیں، اجابہ میں کوئی خرچہ نہیں، ہاں اجابہ میں آمدنی بہت ہے، خانہ کعبہ کی چابی ہے نا، جس کو مرضی جانے دیں گے کھول کے۔ آج بھی ہم جب پہلی بار 87 میں گئے تھے تو وہیں پہ کھڑے ہوئے، ویسے بدعت تھی، ایک 10 ریال کا نوٹ ہاتھ میں رکھو فوراً ہٹتا تھا سپاہی، اپنے پیچھے سے جا کے کہتا تھا چوم لو مقام ابراہیم کو، خیر ہم نے تو نہیں چھوما کیونکہ ظاہر ہے ایسے رشوت دے کے اور یہ سب کر کے تو جائز نہیں ہے، لیکن لوگ آ رہے تھے، دس دس ریال پکڑا رہے تھے، وہ نوٹ کیوں پکڑتا تھا، پیچھے لے جا کے چوم لو، سارا دین وین ختم، سب بدعت ختم، نوٹ کے آگے ساری بدعتیں غائب. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ ہوتا تھا، تو وہاں خرچہ کچھ نہیں تھا، ملنا ہی ملنا تھا، رفادہ سکھایا میں خرچہ تھا. تو بنی ہاشم اس پہ تیار ہو گئے، کیونکہ یہاں بخل نہیں ہے نا، کنجوسی نہیں، ہمیشہ کے مہمان نواز، فوراً قبول کر لیا ہاشم نے، ٹھیک ہے، جنگ نہ ہونے کی وجہ سے کہ جنگ نہ ہو ہم قبول کرتے ہیں، رفادہ سکھایا ہمیں دے دو. تو کھانا کھلانے کا اور پانی پینے کا انتظام ان کے پاس. اب جب اس سال حاجی آئے تو حیران ہو گئے، عرفات میں دیگے چڑھی ہوئی، مزدلفہ میں انتظام ہے، منا میں انتظام ہے، اور جناب بڑے بڑے چمڑے کے تالاب، چمڑے کے تالاب بنائے گئے، اس میں میٹھا پانی جمع کیا گیا، لا لا کے کہاں سے کشمش ڈالی گئی ہیں، ادھر اونٹ نہر ہو رہے ہیں، ادھر بھیڑے نہر ہو رہی ہیں، تاکہ کسی اللہ کے مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو. امرو نام ہے ہاشم کا، اصلی نام کیا ہے؟ امرو، امرو، اس لیے کہتے تھے امرو الاولا، امر الاولا ان کو کہا جاتا تھا. اور کیا کہا جاتا تھا؟ سید البتہا، بتہا کا سردار، سید، بہت سارے لقب تھے. ہاشم بھی لقب ہے، نام نہیں ہے. یہ کب مشہور ہوا کہ لوگ اصل نام بھول گئے، ہاشم یاد رہ گیا، یہ کب ہوا؟ سب نے نہیں کہا. ابھی پھر میں اپنی تصدیق کرنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں یا دوسری مجلس میں کہ میں نے بڑی مشکل سے کتاب پڑوسی ملک سے منگائی، جو تقریباً میرا خیال ہے 900 سے 1000 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، وہ اس میں نہیں نکالی، ان کے لکھے ہوئے ہیں، وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، ڈاکٹر عبد المعبود وہاں کے دہلی کے، وہیں سے چھپی ہوئی کتاب، لیکن بڑی مشکل سے ملی، منگوا لی میں نے وہاں سے، کسی اور ملک گئی، وہاں سے بھی میرے پاس آئی. ابھی میں پھر اس میں تصدیق کرتا چلا آ رہا ہوں ان ساری چیزوں کی، تاکہ میں بالکل ذمہ داری سے آپ کے سامنے بیان کرنے کے قابل ہو سکوں. وہ خود کہتا ہے کہ دو زمین آسمان کا فرق تھا دونوں میں، کس میں دونوں میں بھائی؟ نہیں یاد آیا کس میں دونوں میں؟ ہاشم کے بھائی عبد شمس، وہ جن کو تلوار سے جدا کیا گیا تھا. اچھا ایک بات یاد رکھی، عبد شمس میں اور ہاشم میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا، انہیں میں آپس میں کوئی جھگڑا، عبد شمس ہاشم کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، یہ بھی بتا دوں. ہاں عبد شمس کا جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا امیہ، اب سمجھ میں آئی بات؟ امیہ بیٹا، یہ جب جوان ہوا، عبد شمس کا انتقال ہو گیا، ہاشم موجود ہیں، اس کے دل میں حسد رقابت کہ میں بھی عبد مناف کی اولاد ہوں، میں بھی فہر کی اولاد ہوں، ہاشم کی عزت کیوں، ہاشم کا مقام کیوں؟ اور چڑھانے والے چڑھاتے بھی رہتے تھے، دیکھو ہاشم کا کیا مقام، ہاشم کا کیا مقام، تمہیں تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، خرچہ بھی کرتا تھا پھر بھی لفٹ نہیں کراتا تھا کوئی. لیکن ہاشم کا مسئلہ یہ تھا کہ ہاشم کی مہمان نوازی مشہور تھی نا، روز دسترخوان بچھائے، روز لنگر چل رہا ہے، وہیں سے تو یہ رسم، وہیں سے تو چلی ہے بھائی، ہاشم سے، عبد المطلب سے، ابو طالب سے، وہیں سے سب چلی آ رہی ہے رسم. جناب ابو طالب کا بھی یہی حال تھا، چلو بھائی کھانا کھلاؤ، بھتیجا اعلان کرو، وہ کھانا کھانے والے بھاگ گئے، سنا ہی کچھ نہیں. دوسرے دن پھر جمع کیا، پھر کھانا کھلا دیا، پھر کہا بھائی میرا بھتیجا کچھ بات کرنے والا ہے سنو. سب نے کھانا وانا کھایا نکل لیے، کہا بھتیجے ایسے نہیں ہوگا، اب مجھے میری مرضی سے کرنے دو. کہا چچا آپ اپنی مرضی سے کیجیے گا، ٹھیک ہے. پھر تیسرے دن بلایا، سب خوشی خوشی آگے کھانا ملے گا، جمع ہو گئے مکے کے بڑے بڑے سردار قبیلے والے، اور جب کھڑے ہو گئے تو اب کہا پہلے میرا بھتیجا کی بات سنو پھر کھانا ملے گا. پھنس گئے نا، پہلے تقریر سنو ورنہ نکل جاؤ گے باہر. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ سنت بھی ابو طالب کی دی ہے کہ پہلے سنا دیا کرو جو کوئی سنانا ہوگا، ورنہ یہ ہاتھ نہیں لگے. لیکن یہ کفار قریش کی بات، مومنین کی طرف تو میں نے ازراہ تفنن ایک جملہ پھینک دیا، کیونکہ مومنین اس سے غرض نہیں رکھتے نا، میں جانتا ہوں، ہم نے دیکھا ہے نا پہلا عشرہ جو بھی ہو، مومنین آتے ہیں حسین کا ذکر سننے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ وہاں نظر بھی ہو نیاز بھی ہو، وہ اپنے حساب سے، لیکن اصل میں لوگ کس کے لیے آتے ہیں؟ مجلس کے، حسین کی مجلس. میں بالکل گواہ ہوں، میں خود جانتا ہوں، ہمارے اتنے بڑے بڑے اشرے ہوتے ہیں، وہاں پانی رکھا ہوتا بھائی اور کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مجمع ہزاروں کا ہوتا ہے، آپ کے ہم ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں جہاں نظر نیاز ہے تو وہ انسان کی اپنے دلوں کی پاکیزگی اور اللہ نے جو حیثیت دی ہے، جو مقام دیا ہے، ہر کرنے والا اپنے حساب سے کرتا ہے۔ جیسے کل صبح جو بانی مجلس ہے اس کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں بٹ رہا ہوگا، لیکن پورا لاہور کل کھا رہا ہوگا امام حسن کا صدقہ، ہے نا؟ ہم نے تو خود دیکھا، آپ بھی دیکھیں گے صبح۔ بانی مجلس کو کیا پتا، وہ تو بیچارہ بڑی مشکل سے زری نکالتا ہے باہر، ہے نا؟ تابوت شبی تابوت باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن پورے شہر میں جو ہو رہا تھا کس کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں کون کون آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے اور کون کون لے کر جا رہا ہے، کہاں لے کر جا، اور کوئی دینے والا پوچھتا ہے بھائی تو کون ہے، تو شیعہ ہے، سنی ہے، مسلمان بھی ہے، نہیں جو آ رہا ہے لے جا بھائی، ہے نا؟ تو اب یہ الگ بات ہے، یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ تم اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے جو شیعہ نے حیدر کرار کر جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد، ایسا پتہ کہ خرابیاں اپنی جگہ، وہ ہم بھی ٹوکتے رہتے، نہیں ٹوکتے، ہم ٹوکتے ہمیں کوئی خوف نہیں، لیکن جو کلیات ہے نا، کلیات اس پہ کوئی سودے بازی نہیں ہے۔ کلیہ یہ ہے کہ جتنا حسین کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ غریبوں کو، مستحقوں کو، مستضعفین کو جتنا یہ قوم کھلاتی ہے، پوری دنیا مل کر بھی نہیں کھلا سکتی۔ عزت سے، عزت سے، ابھی بتاتے نا ہاشم قوم، ایسے تھوڑی فخر کرتا ہے اللہ کا رسول اپنے ہاشمی ہونے پہ، ایسے تھوڑی فخر کرتے ہیں علی اپنے ہاشمی ہونے پہ، کچھ تو ہے نا ہاشم میں، کچھ تو ہے ہاشم میں، اتنا کچھ ہے کہ جب اپنے بیٹے کو، نوجوان بیٹے کو، 15-16 سال کے بیٹے کو علی نے پہلی بار میدان میں بھیجا نا، تو کیا لقب دیا تھا، ہاذا قمر بنی ہاشم، یہ ہاشمیوں کا چاند جا رہا ہے، تو کچھ تو ہے ہاشم میں جو عباس کو اس سے منسوب لقب دیا علی نے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ایسا۔ تو امیہ کا مسئلہ یہ تھا کہ قحط پڑ گیا وہاں، یہاں یہ بھی میں بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، قحط ہمارے یہاں تو ہے، ہزاروں بار پڑھا نہیں، وہاں سے پڑھ کے آنے کا اعتماد، تاکہ دوسرے جو ہمارے بھائی بہن سن رہے ہوں یہاں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے کہ یک طرفہ کاروائی نہیں کر رہے ہم، ہم صرف اپنا بیان نہیں کر رہے، ہم وہ واقعات بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے جو تاریخ کے مسلمات ہیں، جن پہ کوئی، اچھا اب سیرت سے بات آگے بڑھ گئی، پہلے تو ہم کہہ رہے تھے نا ما قبل تاریخ، روایات پہ بھروسہ کرنا ہے، اب جو باتیں کریں تاریخ میں ہیں، یہ طبری نے لکھی، یہ ابن خلدون نے لکھی، یہ طبقات ابن سعد، اگرچہ کہ احادیث کو اس نے جمع کیا، راویوں کو جمع کیا، وہ الگ بحث، لیکن تاریخوں میں بھی یہ باتیں موجود ہیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب ہاشم نے سفر کیا شام کا اور اونٹوں میں روٹی لدوا کے لائے، یہ خود وجہ تسمیہ ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں، جو میں تو بیان کر ہی چکا ہوں کئی بار، اب وہاں سے بتا رہا ہوں آپ کو، بیان کر دیں کہ ہاشم نام کیسے پڑا، کہ ہوا یہ کہ قحط پڑ گیا، تو ہاشم نے منو روٹیاں لدوائیں اونٹوں پر، مکے لے کر آئے، جن اونٹوں پر لائے تھے انہیں بھی نہر کروا دیا، یعنی انہیں بھی ذبح، نہر کرنے کا مطلب تو سمجھ لینا بھائی، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تو نہر کرا دیا، ان کا تورید بنوایا، یعنی شوربہ بنوایا، سالن بنوایا، وہ گوشت اسی میں ڈلوا دیا، بڑے بڑے تالاب بنا دیے، بڑے بڑے تالاب مکے میں، روٹیوں کے ڈھیر، روٹیوں کو چوری کر کر کے اس میں ڈالتے تھے، توڑ توڑ کے ڈالتے تھے، اس توڑ کے ڈالنے کو کہتے ہیں حشم، کیا کہتے ہیں، حشم، یعنی توڑنا، چوری کرنا، حشم، اسی کا اس میں فائل ہے ہاشم، یعنی توڑنے والا، ہاشم یعنی، تو نام آپ تو جانتے نہیں، جو مکے والے تو جانتے تھے، جو باہر سے لوگ آتے تھے دوسری بستیوں کے، وہ نہیں جانتے تھے نام، وہ یہ جانتے تھے کہ جب وہ آئے گا روٹیاں توڑنے والا، جب لنگر کھلے گا، صبح سے آگے بیٹھے ہوتے تھے نا، تو ہاشم تیار ہو کے آتے تھے، مستند لگا دی جاتی تھی، اپنے ہاتھ سے روٹیاں توڑ توڑ کے سالن میں ڈالتے جاتے تھے، پھر ہاشمی جا کے، یعنی اس خاندان کے بنی عبد مناف جاتے تھے، ایک ایک گوشے میں جا کے اعلان کرتے تھے کہ آ جاؤ کھانا کھل گیا، آ جاؤ کھانا کھل گیا، کھا بھی لو اور لے بھی جاؤ، اتنا ہے، پریشان مت ہونا، بس لوٹ مار نہ کرنا، لوٹ مار کرنے میں ضائع زیادہ ہوتا ہے، کھایا کم جاتا ہے، ہے نا؟ چلیے صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ اب یہ ایک بار نہیں ہوا، ایک بار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلسل مہینوں تک مکے والوں نے، اطراف والوں نے، اتنی روٹی کھائی. لقب ایک بار میں نہیں پلتا، دو بار میں نہیں پلتا، اتنے مہینے ہاشم کا کھایا کہ لوگ نام بھول گئے، لقب یاد رہ گیا، قیامت تک کے لیے ہاشم بن گیا، قیامت تک کے لیے ہاشم ہو گیا. اب امیہ سے جھگڑا شروع. امیہ نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع، جیسے ہوتا ہے، لوگوں سے برداشت تو ہوتا نہیں، ہضم تو ہوتا نہیں، جھوٹی سچی باتیں آج نہیں پہلے بھی ہوتی تھی، طرح طرح کے الزامات، لوگ آ کے کہنے بھائی وہ آپ پہ یہ کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، اور چیلنج بھی کرتا تھا، آؤ مناصرہ کر لو، آؤ ایک دوسرے پہ نفرین کریں. ہاشم طرح دے دیتے تھے نا، کہ میں نے مقام کی بھی تو بات ہوتی نا، ایک اسٹیٹس کی بھی تو بات ہوتی ہے، یہ چھوڑو اس کی بات کا کیا جواب دیں. مکے والے کہاں چین سے بیٹھنے والے، وہ بیچ کے جو ہوتے ہیں انہیں مزہ آتا نا کہ جھگڑا ہو، ذرا آگ لگے، وہ چاہے ان میں اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو آپس میں، لیکن نیچے والے جو چیلے ہوتے ہیں نا، یہ چیلے آخر تک پہنچا کے دم لیتے ہیں. جب تک شخصیت کو تباہ و برباد نہیں کر دیں ان کو چین نہیں آتا. لگے ہوئے کرے دے جا رہے ہیں، نہیں بھائی وہ ایسے کہہ رہا ہے، وہ ایسے کہہ رہا ہے. ہاشم نے کہا اچھا بھائی پورا مکہ یہ کہتا ہے تو چلو بلا لو، کر لیتے ہیں بھائی فیصلہ کرا لو. وہ کاہن خزائی کو بلایا گیا کہ بتاؤ ان میں افضل کون ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ امیہ اس سے پہلے دعوتیں کرتا تھا، وہ دعوت پوری نہیں ہوتی تھی، لوگ اور برا بلا کہتے چلے جاتے تھے، ارے تو کہاں اور ہاشم کا، جلانے کے لیے کہہ جاتے تھے نا اس کو، کھا بھی گئے اور جلا بھی دیتے تھے، تو کہاں ہاشم کا. تو امیہ سے برداشت، یہ حسد کی آگ میں جلنے لگا، آج تک جل رہی ہے اولاد امیہ حسد کی آگ، لیکن کہتی نہیں کہ ہم امیہ کی اولاد ہیں، ورنہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ہم یزید کی بھی اولاد ہیں. پھنس جاتے ہیں. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی ہاشمی تو ہر جگہ فخر سے کہتے ہیں، بھائی اچھا ہو یا برا ہو چھپاتا تو نہیں اپنے کو، فخر سے کہتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں. میں نے کہہ دیا نا، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، مگر چھپاتا تو نہیں، چھپائے گا کیوں، ایسا کام کوئی ہے ہی نہیں پیچھے ہاشم کے دفتر میں. چھپاتے وہ ہیں جہاں خرابیاں ہوں، ہاشمی نہیں چھپائے گا، اپنے باپ دادا کے نام کیوں چھپائے گا ہاشمی، کس نے چھپائے گا. میں نے کہا نا اچھا ہو یا برا ہو. اسی لیے سادات کے لیے شرط کیا ہے، شجرا اپنے پاس رکھا کرو، اپنے بچوں کو بھی دے کے جاؤ، کوئی کبھی بھی چیلنج کر سکتا ہے نا، تو چیلنج کرو تو تمہارے پاس جواب دینے کو ہونا چاہیے کہ نہیں، ہاں بھائی ٹھونک بجا کے کہو ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں. اپنا حسب نسب اپنے ساتھ رکھتے ہیں. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب. تو وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا، منافرہ ہوا، کاہن خزائی کو بلایا گیا، کاہن خزائی نے پہلے مرحلے میں فیصلہ کر دیا، بھائی یہ کہاں ہاشم کا، ہاشم کے پاس سارے اسلاف کی بزرگی شرف کرامت سب جمع ہے. اس نے گنانا شروع کر دیا عدنان کی خوبیوں سے، عدنان کی خوبی، فار کی خوبی، نظر کی خوبی، کہتا یہ مجموعہ ہے اس کا کیا مقابلہ، امیہ کا اور ہاشم کا کیا مقابلہ. اچھا منافرے سے پہلے شرط رکھ دی تھی ہاشم نے کہ ایک شرط پہ کروں گا منافر، ایک 50 جو ہارے گا وہ دوسرے کو 50 سیاہ آنکھوں والی اونٹنیاں دے گا. 50 سیاہ آنکھوں والی اونٹنیوں کا مطلب کہ آج کے زمانے کی کوئی لگژری کار، ایک اونٹنی یعنی سیاہ چشم اونٹنی، جیسے آج کی کوئی لگژری کار، پہلے کار کا نام لے دیتا تھا، اب نہیں لیتا، پبلسٹی ہوتی ہے ان کی. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس کوئی سی بھی 1.5-2 کروڑ والی گاڑی سمجھ لیجیے آپ، یہ ایک سیاہ چشم اونٹنی ایسے ہوتی تھی، ایسی بھورے بالوں والی، بھوری آنکھوں والی، الگ الگ قسمیں ہوتی تھی، سیاہ اس کی قیمت تھی وہاں پہ، کہ سیاہ آنکھوں والی 50 اونٹنیاں اور 10 سال کے لیے مکے سے باہر، 10 سال کے لیے مکے سے باہر. اب جب ہار گیا 50 اونٹنیاں بھی دینی پڑی، 10 سال کے لیے باہر گیا، باہر گیا ہوں بھائی، 10 سال مکے سے باہر رہا. یہ پہلا مارکا تھا جو دونوں کے درمیان ہوا، اسی سے چلا بنی ہاشم اور بنی امیہ، یہ پہلا مارکا تھا. اس کے دل میں بات رہ گئی نا، اب اسے نسلوں میں ڈال کے جانا تھا کہ ہاشم سے بدلہ لینا. آپ سمجھ رہے ہیں صرف علی کا بدلہ، نہ معلوم کس کس کے بدلے لے رہے تھے یہ ہاشم سے. سمجھ میں آ گئے کہاں تک گئی بات، وہاں تک. اب جب 50 اونٹنیاں ملی مکے والوں کی دعوت کر دی، مجھے کیا چاہیے تھا، کھاؤ تم، کھاؤ پیو مزے کرو، نہر کروائے گا سب کی دعوت، کھا جب تک کھا سک، جتنا کھانا ہے کھاؤ، باقی بچے گھر لے جاؤ جاؤ. تو یہ حاشیہ. اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قریش کے امن و سکون کے لیے، ان کے آرام کے لیے ہم نے دو سفر قرار دیے، رحلة الشتاء والصيف، ایک سردی کا ایک گرمی کا. بس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، جس نے ان کی بھوک بھی مٹائی، ان کا خوف بھی ختم کیا. اب یہ تاریخ میں موجود ہے کہ قیصر روم سے لکھوا کر لایا تھا حاشم کہ ہمارے حجاز کے قافلوں کو کوئی حملہ نہیں کرے گا، ان پہ چنگی نہیں لگے گی، ان پہ ٹیکس نہیں لگے گا. خدا کا شکر ایسا حاکم نہیں تھا جو لکھوا کے لاتا تھا، یہ ٹیکس بھی لگاؤں گا، یہ بھی لگاؤں گا، یہ بھی لگاؤں گا، یہ بھی لگاؤں گا. آج سے 1500 سال پہلے والے زیادہ اچھے تھے نا، جو جا کے لکھوا کے لاتے تھے ہماری عوام پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، غریب ہے. بخدا بخدا تاریخ میں یہ بات دیکھ، میرے ملک کے لوگ غریب ہیں، میرے شہر کے لوگ غریب ہیں، تجھے اللہ نے عزت دی، میرا میں ان کا سردار، میں ابراہیم کا بیٹا تیرے پاس آیا ہوں. ایک دو ہمارے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں تیری سرحدوں میں، یہ لوٹ مار بند کرا دے، اور دوسری چیز ان پہ ٹیکس نہیں لگا، ان سے محصول وصول نہ کر، یہ غریب لوگ ہیں، ان پر سے ٹیکس اٹھا لے. تو قیصر روم نے حاشم کے احترام میں معاہدہ کیا تھا، لکھو حاشم کے احترام. آج کے بعد حجاز سے یہاں تک آنے اور یہاں سے واپس جانے تک کے ان کی حفاظت کے ہم ذمہ دار. یہ ہوتے ہیں معاہدے، سیکھ لو جو بیٹھے ہوئے اوپر، اسے کہتے ہیں معاہدہ. عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کوئی حملہ نہیں ہوگا، ہم ذمہ دار ہیں. اور آج کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہوگا، مکے کے قافلے جو آئیں گے جائیں گے، نہ ان کے خریدنے پہ ٹیکس ہے، نہ ان کے بیچنے پہ ٹیکس ہے، ان کا مال بغیر ٹیکس کے جائے گا. سیکھو معاہدہ، اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ کہا غریب ہے، ہمارے لوگ غریب ہیں، نہیں دے سکتے، محصول وغیرہ میں پیسہ چلا جاتا ہے، کچھ آمدنی نہیں بچتی، کا ختم ہو گیا ٹیکس آج کے بعد جاؤ. یہ کہتے ہیں ہاں حاضر جناب، یس سر، اور بتائیے، اور حکم فرمائیے، کتنا ٹیکس لگانا ہے، انتظار کیا کرو، ہر پہلی اور 15 کو ہوشیار رہا کرو، بتا رہا ہوں، ہاں رات کو جاگا کرو، پہرے دیا کرو ٹی وی پہ بیٹھ کے. اب کم وقت 12 بجے بھی اعلان نہیں کرتے، 2:30 بجے پتا ہے سب سو گئے، اب کر دو اعلان، سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ معاہدہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں معاہدے. لٹ جاتے تھے قافلے، پہلی بار تاریخ میں، پہلی بار پورے اعتماد کے ساتھ جو بیان دے رہا ہوں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، پہلی بار حجازیوں کے لیے، مکے والوں کے لیے دو سفر جو قرار دیے، وہ کس نے قرار دیے؟ حاشم نے. سردیوں میں یمن، گرمیوں میں شام کا جایا کرو. یمن گورنری تھا حبشہ کی، یعنی اصل حاکم کون تھا؟ نجاشی. جو بھی وہاں ہوتا تھا وہ نجاشی کا گورنر ہوتا تھا، تو نجاشی سے تو تعلق، نجاشی لقب ہے، ایک بادشاہ کا نام نہیں، سمجھ گئے آپ؟ نجاشی جیسے فرعون لقب ہوتا تھا نمرود، ایسے نجاشی جناب حاشم کے زمانے جو بیٹھتا تھا وہ بھی کہلاتا تھا کیا؟ نجاشی. اس نے میں نے کہا یہ آپ سوچیں کہ نجاشی تو جناب عبد المطلب کے زمانے تھے، میں نے ایک بار عرض کر دیا کہ نجاشی کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، یعنی جو بھی اس منصب پہ بیٹھ گیا نجاشی، نجاشی اول، نجاشی دوم. اب ہماری بھی ماشاءاللہ یہی نظام آنے والا ہے، اول دوم سوم چاروں، پنجم بھی تیار ہو رہا ہے، جو پانچویں کلاس میں پڑھتا ہے وہ بھی تیار ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب؟ پاس اس سے بھی لکھوایا، اس نے دیکھا لکھو حاشم کے احترام میں. حاشم کا مقام تھا، دنیا جانتی تھی، کیوں؟ کاروبار کو اتنا پھیلا دیا تھا یورپ کی سرحدوں تک، انطاکیہ، شام، نجش، حبش، جتنے ملاقے تھے بڑے بڑے ملک، تو حاشم کا ایک مقام تھا، جہاں جاتا تھا عزت ہوتی تھی. کیوں ہوتی تھی عزت؟ بھکاری بن کے نہیں جاتا تھا، برابری کی بنیاد پہ باتیں کرتا تھا، وہ جانتے تھے کہ باعزت یہ اصل وارث کعبے کا یہی ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس چابی نہیں ہے. چابی ہونا معیار تھوڑی ہے. جن کے پاس چابی ہوتی ہے ہم نے ان کو غلامی کرتے دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا؟ دیکھ لیا نا. اور جن کے پاس چابی نہیں ہے، الحمدللہ کل بھی ڈٹے ہوئے تھے، آج بھی ڈٹے ہوئے. ایک سلوات بھیجی محمد آل محمد پر. مکے میں آ کے اعلان کر دیا، خوشخبری تم لوگوں کے لیے، جاؤ دو سفر قرار دیتا ہوں میں، ہاشم کا اعلان ہے تاریخ میں، دو سفر تمہارے لیے قرار دیتا ہوں. گرمی میں جاؤ یمن، سردی میں جاؤ نہیں، سردی میں جاؤ یمن، گرمی میں جاؤ شام کی طرف، یہ دو سفر تمہارے لیے. اور ذمہ داری ہے ان حکومتوں کی، نہ تمہیں کوئی لوٹے گا، نہ ڈاکہ مارے گا، نہ تم سے ٹیکس لیا جائے گا. یہ ہاشم کے نام. بس قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لے ایلاف قریش ایلاف امرحلت الشتاء والصیف. ہم نے قریش کے اطمینان کے لیے، ان کی تالیف قلب کے لیے دو سفر قرار دیے، ایک جاڑے کا ایک گرمی کا. اب سمجھ میں آ گئی سنت الہی؟ کئی بار بتا چکا ہوں، جب فعل اپنی پسند کا ہو تو اللہ اس فعل کو اپنی طرف پلٹاتا ہے، سفر قرار دیتا ہے ہاشم. قرآن کہتا ہے نہیں، یہ سفر ہم نے قرار دیے. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، اجداد پیغمبر کا ایمان اس کو کہتے ہیں، یہ ایمان. ایسے رسول فخر نہیں کرتا اپنے ہاشمی ہونے پر، ایسے فخر نہیں کرتا علی کہ روئے زمین پہ پہلا نجیب الطرفین ہاشمی ہوں، میرا باپ بھی ہاشمی، میری ماں بھی ہاشمی. کافر تھے، کافر تھے ان کے باپ دادا، جو اپنے باپ داداؤں کے کارنامے بھی نہیں بیان کر سکتے، کیا بیان کریں گے؟ کیا بیان کریں گے کارنامے؟ ہم سے ہی نہیں سن سکتے، خود کیا بیان کریں گے؟ ہم نے کبھی کوشش کی کہ ان کے کارنامے بتا دیں تو لڑنے کے لیے آ گئے، سنتے نہیں. ارے بھائی کافروں کے بتا رہے ہیں کہ کس کس کے گھر کے دروازے پہ کتنی تلواریں نکل آئی تھی جب ایک بیٹا پیدا ہوا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ میرے بچے بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، میں ایک اشارہ کر کے بڑوں کے لیے گزر گیا، تفصیل میں جاتا بھی نہیں، جانا بھی نہیں چاہتا. سلوات بھیجی محمد آل محمد پر. ہاں ہم بتا دیں تمہارے باپ دادا کے کہنا، سنتے نہیں ہو تم، لڑنے کے لیے آ جاتے ہو. لیکن یہاں الحمدللہ، بس فارمولا وہی ہے جو میں ہر جگہ دیتا ہوں، اپنے باپ دادا کا ذکر کر نہیں سکتے، علی کے باپ دادا کا سن نہیں سکتے. یہ ہے مشکل، مشکل صرف اتنی سی، مشکل صرف اتنی سی اور کچھ بھی نہیں. ہاشم کون؟ وجیہ، شکیل انسان. بیٹے ہو رہے ہیں، اولادیں ہو رہی ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ ابھی تک نور منتقل ہوا نہیں، نور منتقل ہوا نہیں. آپ جانتے ہیں کہ یثرب میں جناب سلمہ بنت عمرو سے جو عقد ہوا ہے، ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، بشارت کی بنا پہ. علامہ بلازری ہمارا نہیں ہے، انصاب الاشراف میں خود لکھتا کہ ابھی تک بے چین تھے کہ وہ نور ابھی تک منتقل، بچے ہوئے ہیں، ازواج ہیں، نور منتقل، بشارت ہوئی. یثرب میں بنی خزرج کی ایک شاخ، قبیلہ خزرج کی ایک شاخ میں سلمہ بنت عمرو نام کی لڑکی ہے، جاؤ عمرو خزرجی کی بیٹی ہے، اس سے عقد کرو. یہ خواب زمانے جاہلیت اور خواب بشارت ہو رہی ہے. اب وہاں سے چلے اپنے ساتھیوں، جاتے تو سفر کے لیے، جب شام جاتے تھے یثرب سے ہو کے جاتے تھے، تو آ گئے یثرب، عمرو کے گھر میں، عمرو خزائی کے گھر میں مہمان ہوئے. خیر سے جان ہاشم کو تو سبھی جانتے تھے، آتے جاتے پورا یثرب جانتا تھا، مدینہ تو بعد میں بنا تھا، یثرب تھا، پورا یثرب جانتا تھا. اسی گھر میں آ کے ٹھہرے، اور جب آنے کا مقصد اس نے پوچھا تو بتایا، دیکھ بھائی تیری کوئی بیٹی ہے سلمہ نانی؟ اب وہ چونک گیا، ہاں بھائی ہے، ہے ہے، کیا مسئلہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ کیا بات ہے، کیا بول؟ کہا دیکھ میں چاہتا ہوں کہ تو اس سے میرا عقد کر دے. اچھا خوش ہو گیا عمرو. مسئلہ یہ ہے کہ رشتے ایسے جائیں تو صحیح، جو خوش تو ہو جائیں، ایسے مکروہ چہرے لے کے تو نہ جاؤ جو لوگ بھگا دیں. ہلکا سا لطیف اشارہ ہے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر جہاں مرضی. نہ گھر دیکھتے ہو نہ در دیکھتے ہو, چلیے اب پہنچے آپ تک مطلب. یا اب کچھ کہے بغیر جب آپ سمجھ گئے تو میں بھی کچھ نہیں کہتا. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. گھر دیکھ کے جاؤ, در دیکھ کے جاؤ, منہ اٹھائے گھسے جا رہے رشتے مانگنے, رشتے مانگنے. اب امرو تو جانتا ہے نا کہ رشتہ کس کا آیا ہے. امرو خزائی, امرو خزائی جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے گھر اتر آئی, نعمت جس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ لکشمی اتر آئی. اب اس پہ لوگ فتویٰ لگا دیں گے, ارے لکشمی تو ہندوؤں کی دیوی ہے. ارے دیوی ہونا الگ ہے, محاورہ ہونا الگ ہے. سلوات بھیجی محمد آل محمد پر. لکشمی اتر آئی, ہماری تو قسمت کھل گئی. کہا کہ اے سردار عرب, رشتہ تو قبول ہو گیا, رشتہ تو میں نے قبول کر لیا, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ خیال تمہارے دل میں آیا کیسے, یہ ہوا کیا کہ اچانک تم نے مجھ سے میری بیٹی کا نام لے کے اس کا رشتہ طلب کر لیا. کہ بس اسے اندازہ کر لینا, تو نے تو مجھے نام نہیں بتایا, کسی نے بھی نام نہیں بتایا. کہا مجھے بشارت ہوئی ہے کہ سلمہ بنت عمرو سے عقد کرو. تو کہا بس ایک شرط ہوگی, وہ شرط ہوگی کہ بھائی اگر بیٹا ہوگا تو یہی رہے گا یثرب میں. کہا قبول ہے, منظور ہے بھائی, حکم آ گیا نا, بس عقد کر لیں. میرے ساتھ تو جائے گی, کہاں جائے گی, تمہارے ساتھ جائے گی, لیکن جب بیٹا ہوگا تو یثرب میں رہے گا, یہاں پالیں گے اسے. کیونکہ ان کو بھی شوق ہے نا کہ سردار عرب کا بیٹا یہاں رہے گا. انہوں نے کہا مال, مجھے کوئی اعتراض نہیں. عقد ہو گیا, اپنی زوجہ کو لے کے شام بھی گئے, زوجہ کو لے کے مکے بھی آئے, اور مکے سے پھر واپس یثرب میں چھوڑا, کیونکہ اب وہ نخل کھلنے کی امید پیدا ہوئی کہ وہ پھول کھلے گا جس کا نام ہوگا شیبت الحمد, جس کا نام ہوگا عامر. لیکن نہ شیبت الحمد کے نام سے جانا جائے گا, نہ عامر کے نام سے جانا جائے گا, جانا جائے گا تو عبد المطلب کے نام سے جانا جائے گا. سلوات بھیجی محمد آل محمد پر. بس ختم کیا یہی سے. میں یقین جانے نہ معلوم کتنی جگہ چھٹائی کرتا ہوا آیا ہوں, یعنی مطلب کو مختصر کرتا ہوا چلا ہوں آپ لوگوں کی خاطر, لیکن پھر صحیح زندگی رہی. اب کل انشاءاللہ زندگی رہی اس موضوع کی آخری مجلس ہوگی جناب عبد المطلب کے بعد, کیونکہ وعدہ یہ ہے کہ آگے کے بھی تو حالات بتانے نا. کل 64 ہجری کا بتایا تھا آپ کو, تاراج کیا تھا مسلم بن عقبہ نے اور حسین ابن نمیر نے آگ لگائی. تو یہ پھر کوئی 11ویں یا 9ویں یا 10ویں بار تعمیر ہوا خانہ کعبہ, حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پھر اس کو تعمیر کیا, کہ انہیں منجنیقوں سے آگ برسائی, پتھر برسائے, ڈھا دیا کعبے کو, پھر بنانا پڑا. 72 ہجری میں جب عبد الملک ابن مروان تخت پر, اس پہ بھیج دے لانا تھی ابن نام سے, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں آیا, اس کا کوئی رشتہ دار نہیں آتا, بے فکر رہی میں جانتا ہوں. مروان کا اور اس کی اولاد کا ابھی تک کوئی رشتہ دار نہیں آیا, ہاں 2-4 سال میں تیاری کر کے آ جائے تو اور بات. کہیں سے کھینچ کھانچ کے صحابی بنا دے, تابعی بنا دے, کچھ بنا دے, تو بھائی اب ان کا کچھ بھروسہ نہیں, کچھ بھی بنا سکتے ہیں یہ. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی عالم یہ ہے. ہاں ایک بات یاد رکھا کہ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں اہل سنت برادران کی بات نہیں کر رہا ہوتا, اہل سنت برادران الگ ہیں, یہ ایک ناسبی ٹولے کو کہہ رہا ہوتا ہوں. کسے کہتا ہوں؟ ایک ناسبی ٹولے, کیونکہ کوئی شیعہ سنی میں مان ہی نہیں سکتا کہ وہ سنی ہے اور جو اہل بیت سے پیار نہ کرے, مان ہی نہیں سکتا. سنی ہوتا وہی ہے بھائی, شیعہ ہوتا وہی ہے جو اہل, بڑے اختلاف کتنے ہو مگر اہل بیت کے معاملے میں دونوں ان سے محبت کرتے ہیں, صحیح ہے نا؟ اہل بیت کے معاملے میں کوئی جھگڑا ان کا, یہ جو میں اشارے کرتا ہوں کس کی طرف کرتا ہوں, ایک ناسبی ٹولا. اور جانتے کہ جہاں یہ ہوتا ہے وہاں عقل نہیں ہوتی. ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے ناسبیوں کے بارے میں, وہ نام بھی لیتے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, بہت بڑے بڑے تھے. خیر جناب یہ مکے سے آئے, ایک قدیم نسخہ ان کو کیسے قرآن کا مل گیا, لے کر آئے, وہ ناسبی بھی آیا اس کے سامنے رکھ دیا. چومو بھائی, کیا کہنا, حضرت یوسف کا لکھا ہوا قرآن لایا. اس نے سوچے بغیر اٹھایا چومنا, رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے بھائی؟ کہ حضرت یوسف کی تحریر، حضرت یوسف کا قرآن، سمجھ گئے بات؟ یہ تو ان کا عالم ہے عقلوں کا، تو جو حضرت یوسف سے قرآن لکھوا سکتے ہیں تو عبد الملک ابن مروان کو اگر لے جائیں صحابیوں میں تو کون سا ایسا شبے کی بات؟ کہتے ہیں کہ ہاں وہ بھی 2 سال کا تھا، وہ بھی 2 سال کا تھا، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو وہ بات الگ ہے بھائی، ابھی تک خیر ہے، ابھی تک سب خیر ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو یہ عبد الملک ابن مروان حاکم بنا، اور تاریخ بشریت کا صفاق ترین درندہ حجاج اس کا گورنر بنا، کہاں کا؟ پورے حجاز کا، پورے حجاز کا گورنر بنا دیا اس کو. حجاز قبضے میں کہاں ہے؟ مکے میں. جانتے ہیں نا کون حاکم ہے حجاز میں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر. حسین ابن امیر تو بھاگ گیا تھا، یزید کے جہنم رسید ہونے کی خبر آئی تھی، اس نے محاصرہ اٹھایا بھاگ گیا وہاں سے، تو فتح تو نہیں ہو سکا تھا. حجاج کو بھیجا تھا عبد الملک ابن مروان نے، بعد میں عراق کی گورنری بھی اس کو دی. عراق کا گورنر تھا جس کے معجزات مشہور ہیں، نہیں معلوم آپ حجاج کے معجزے نہیں سنے آپ نے؟ ارے صاحب کمال کر دی، پھر آپ نے سنا کیا ہے؟ اور کسی کے معجزے ہو نہیں ہو، حجاج کے ضرور پڑھاتے ہیں بچوں. میں نے پڑھا 9th میں یا 10th میں، میں نے پڑھا، مجھے یاد ہے معجزہ کیا ہوا تھا. سندھ میں کوئی جہاز لٹ گیا، بحیرہ عرب میں دیبل کی بندرگاہ کے قریب جو بھمبور ہے آج کل، میں جا چکا ہوا تو بھمبور کے ساحل پر کے قریب ایک جہاز لٹ گیا عربوں کا، اس میں سے کسی خاتون نے آواز دی حجاج مدد کو. عقلوں پہ پتھر، رسول کو آپ مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، علی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، اس نے پکارا وہاں سے، اب کوئی نہیں کرا. اب اللہ یاد نہیں آ رہا تمہیں؟ کیوں؟ ایک صفاق درندے کو بچانا ہے، صفاق درندے کو، جس کو انسان کہنا، انسانی توہین، اسے بچانا ہے، اس کا کریکٹر بچانا ہے. اب اس کا موجود ہے کرامن بھائی، وہاں سمندر سے آواز دی تھی، یا حجاج مدد ہے، یا حجاج مدد ہے، اور جو بھی کہا ہوگا ہمیں کیا پتا، لیکن تاریخ میں ہمیں یہی پڑھایا گیا کہ حجاج کو مدد کے لیے پکارا، تو اس کے باپ عبد الملک ابن مروان کو کیوں نہیں پکارا؟ خلیفہ تو وہ تھا، اسے بلا لیا ہوتا، حجاج کو کیوں پکارا؟ میں نے کہا نا کہ حجاج کے کردار کو بچانا ہے نا، حجاج کو مدد کے لیے پکارا. اور وہ بھی ایسا کرامت والا خبیث تھا تو اس کے کانوں میں بھی آواز آ گئی. ادھر عورت نے دیول سے پکارا، کھڑا ہو کے کہتا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں. خدا کو مان لو، اللہ کے بندو، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. 14 صدیاں گزر گئی، لوگوں کو بیوقوف بناتے، الو بناتے، کب تک کب تک؟ سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے حجاج معجز نما، یہ ہے حجاج جن کی کرامتیں اور بھی ہیں بڑی بڑی، چھوڑیے ایک ہی کافی ہے، آپ کو تعارف ہو گیا شخصیت کا، یہی کافی ہے. اب اس نے اٹیک کیا، وہی کہانی دوہرائی گئی 72 ہجری میں دوبارہ، وہی حال مدینہ کا ہوا، وہی حال مکے کا. اب کی مکے پہ ایسی یلغار ہوئی کہ پورا کعبہ ہی ڈھہ گیا، کعبہ ہی ڈھہ گیا، حجرِ اسود بھی جگہ سے گر گیا. میں بہر گیا، میری ریکارڈ ہو رہی ہے آج، جس میں ہمت ہو آگے چیلنج کرتے مجھے کہ نہیں ہوا، پورا کعبہ گیا. میں جنوں کو سے آگ بھی برسائی گئی، پتھر بھی برسائے گئے، اور آخر میں اندر گھسے ہیں حرم کے اندر، خانہ کعبہ کے اطراف میں آخری لڑائی ہوئی، اور عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں مقتول ہو گئے. اب سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں، ادھر بھی حق ادھر بھی حق، یہ بھی صحیح یہ بھی، اب ان دو صحیح میں سے میں شہید کس کو بناؤں؟ ایک طرف ہے حجاج، ایک طرف ہے حضرت عبداللہ ابن، ان کو شہید کہو تو یہ باطل ہو گیا نا سارا حملہ. نہیں یہ بھی صحیح ہے، کیوں؟ بنی امیہ کا ہے نا، ہمارے پیارے بنی امیہ، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی ان تاریخی شبہات کو دور تو کر دو. کیوں؟ ارے جو لوگوں کو سنائیں گے لوگ سنیں گے، بس ٹھیک ہے، کہہ جاؤ لوگوں کو، جو بتانا ہے لوگوں کو بتائے جاؤ. سمجھ آ گئی بات؟ خیر جناب، آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اتنی سی بات ہوئی، مکے پہ حملہ ہوا، کعبہ ڈھہ گیا. اب کس نے بنوایا؟ اب ابن خلدون، بنی امیہ کا نمخار اور سب سے زیادہ مدحو ثنا کرنے والا مورخ ابن خلدون. یہ سب کیونکہ ان کا پیٹ تھا نا، انہیں نے اس کو قلعہ دیا تھا، عیاشی کا سامان دیا تھا. میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے محققین نے کہا ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. پورا نام میں بھول رہا ہوں ان کا، حنیف جالندریا کر کے، ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس میرے پاس، وہ خود لکھ رہے ہیں. کیونکہ ان کو پی ایچ ڈی کرنا تھی تو انہیں سب لکھنا تھا نا کہ دھاگے تھے کیا یہ ملون، انہیں بتایا کہ کیا تھا ان کا حال کیا تھا، وہ سب لکھا. لیکن ابن خلدون نے، جانے ان کے ابن خلدون کو کیونکہ دیا گیا تھا، قلعہ دیا گیا تھا، عیاشی کا سامان دیا، لکھ تاریخیں لکھ ہمارے پر، لکھے جا تو تاریخ میں جو کچھ بھی وہ لکھ رہا تاریخ. تو وہ لکھتا ہے کہ سیرت عبد الملک ابن مروان، یعنی ہر حاکم کے بعد میں اس کی سیرت بھی لکھی جاتی ہے نا، سارے کارنامے بیان کے اس کے بعد کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرایا. خانہ کعبہ کو، ارے تو بھائی کیوں تعمیر کرایا خانہ کعبہ؟ یہ نہیں لکھ رہا کہ گرایا کس نے تھا، کہتا پھر سے تعمیر. بھائی پھر سے تعمیر کیوں کرایا؟ یہ تو بتا گرایا کس نے تھا، یہ نہیں بتا رہا گرایا کس نے، کہہ رہے پھر سے تعمیر کیا. یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا کیونکہ گر چکا تھا نا، حجاج گرا چکا تھا، پھر دوبارہ. یہ الگ بات کہ اتفاقاً ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے لیے بعد میں مستقل، پہلے کچھ دنوں کے لیے حضرت عمر ابن عبد العزیز کو مدینے کی ولایت مل گئی تھوڑے دن کے لیے. کب؟ جب یہ 73-74 ہجری میں خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہو کے بالکل مکمل ہوا، حجر اسود رکھنے کی باری آئی، تو عمر ابن عبدالعزیز نے کس کو بلایا؟ چوتھے امام کو. اب تو سلوار بھیجیے محمد آل محمد پر. کسے بلایا؟ چوتھے امام کو بلایا. کہا کہ فرزند رسول، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ حجر اسود کو اٹھا کے اس کے مقام پر رکھیں. تو اتنا بھاری حجر اسود چوتھے امام کے ہاتھوں پہ پھول کی طرح آ گیا، جیسے انتظار کر رہا. ہاں اب یہ واضح کر دوں کہ وہ اس پہ اعتراض کر سکتے کیونکہ ان میں سے کسی نے نہیں لکھا، مگر ہمارے والوں نے تو لکھا ہے نا. اب یہاں تو ہمارا حق ہے کہ ہم بتا سکیں کہ یہی تو وہ ہیں جن کے لیے فرزدق نے کہا تھا، یہ حجر اسود کو بوسا نہیں دیتے، حجر اسود ان کے لبوں کو بوسا دینے کے لیے بے چین رہتا. رکھ دیا اپنی جگہ، اب آپ مانو یا نہ مانو، رکھنے والے وہی تھے. پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ حضور کے ہاتھوں میں رکھا گیا تھا، ابھی کل آ جائے گا انشاءاللہ، زندگی رہی ہماری تو کل بیان کر دیں گے. بس یہ 72 ہجری میں تاراج ہوا. اس کے بعد تیسری صدی ہجری، عباسیوں کے زمانے میں، ہارون قربتی نے حملہ کیا. قرامتہ، یہ بحرین کی بیلٹ میں رہنے والے قزا، یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کو سیو کرنے کے لیے کسی سیاسی پارٹی میں داخل ہو جاتے. اب آپ کہیں گے سیاسی پارٹیاں کب تھیں؟ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ چور ڈکیت کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پارٹیوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، نہ مارے جانے کا خطرہ، نہ جیل جانے کا خطرہ، جائیں گے باہر آ جائے، ختم ہو گئے کہانی، ختم. نہیں اچھا لگا آپ کو، چلیے سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے کوئی بات، ضروری نہیں کہ میری ہر بات آپ کو اچھی لگے، اور لگنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے بھی آپ کی ہر بات اچھی نہیں لگتی. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کرتے تھے یہ؟ اب یہ مل گئے تھے اسماعیلیوں کے ساتھ، عبیدیوں کے ساتھ، اور ان پر الزام کیا لگا دیا کہ رافضی شیعہ. شیعہ سے کیا تعلق کرامتہ کا؟ کرامتہ کا شیعہ کا؟ اب عبیدیوں کو ہی نہیں مانتے، ان کو کہاں سے مانیں گے؟ ہم اتنا اشعری لوگ. لیکن نہ، کہا کہ شیعوں کا ایک فرقہ تھا، تاکہ کہیں نہ کہیں سے چھینٹے تو ڈالو، باقی تو سب تمہارے ابا تھے، کرامتہ کو ہمارے پر لاد رہے ہو. تو کرامتہ کا ایک تھا سالار، ہارون طاہر قرمتی، ان کا جو سربراہ تھا ہوتا تھا عبداللہ ابن میمون قرمتی. یہ کرامتہ کیا کرتے تھے؟ سمندر میں بھی قزاقی کرتے تھے، لوٹتے تھے، زمین پہ بھی لوٹ مار کر کے آدھے بحرین پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. یہ ان کی پائیگاہ تھی، چھاونی تھی، یہاں پہ آگے سارے ڈیرا ڈالتے تھے، جوان یہاں سے کاروائیاں کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ ملے، بعد میں ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، کرامتا کے نام سے تاریخ میں موجود ہیں۔ کرامتا نے حملہ کیا مکے پر، قتل عام کیا، 9 دن تک لوٹ مار کی، خزانے لوٹے، مردوں عورتوں بچوں کو تہ تیخ کیا، طواف رکا رہا، حج رکا رہا، عباسیوں کا جو گورنر تھا اسے بھی قتل کیا، حجر اسود اکھاڑ کے اپنے ساتھ لے گئے، حجر اسود اٹھا کے اپنے، اس لیے کہتا ہوں تاریخ پڑھا کریں تاکہ آپ کو تعجب نہ ہو، تاریخ پڑھیے، کرامتا حجر اسود لے گئے، 20 سال تک بغیر حجر اسود کے حج اور طواف ہوتا رہا، 20 سال حجر اسود نہیں تھا کعبے میں، 20 سال بعد لایا گیا ہے واپس، 20 سال تک حجر اسود نہیں تھا۔ یہ تاریخ میں کوئی نہیں بتاتا کہ کعبے میں کیا کیا نہیں ہوا اور کب کب نہیں ہوا۔ 79 میں کیا ہوا، جو میرے سن کے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا، جن کا سن مجھ سے زیادہ ہے ان کو بھی یاد ہوگا، بغاوت ہوئی تھی، کیا الزام لگایا گیا تھا، باغی، الزام لگایا گیا تھا مرتد، الزام لگایا گیا تھا اسلام سے نکلا ہوا فرقہ، وہ انقلابی تھے، انقلابی جن سینکڑوں لوگوں کی گردنیں اڑائی گئی تھی، خانہ کعبہ میں غیر ملکی ٹروپس کو، کیونکہ خود تو بھاگ گئے تھے، کبھی میدان میں ٹکے ہی نہیں تو لڑتے کہاں سے، بھاگ گئے تھے، غیر ملکی ٹروپس گھسے تھے خانہ کعبہ میں، تہ خانوں میں اوپر، پھر ان مجاہدین کو قابو کیا گیا تھا، پکڑا گیا تھا اور سینکڑوں کی گردنیں اڑائی گئی تھی، کہہ کے کہ یہ مرتد ہے، مرتد ہے، مرتد ہے، خانہ کعبہ کو گرانے آئے تھے، خانہ کعبہ کو گرانے والے تھے تمہارے، یہ خانہ کعبہ کے محافظ تھے۔ 79 کی بات کر رہا ہوں، کب کی، 79 کی بات، یہ غالباً جولائی کی 79 کی بات ہے، مہینہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، جب بہت بڑا ہاں وہاں پہ حملہ ہوا تھا، لیکن بہرحال تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ خانہ کعبہ میں سب کچھ ہوتا رہا۔ ابھی اور بھی کل جو 2-4 باتیں ہیں وہ بتا دیں گے، خلاصے ہی بتا سکتے تھے 8-9 مجلس میں، بس وارثان کعبہ اور ہیں اور سارقین کعبہ اور ہیں، جنہوں نے سرقہ کیا ہے، جنہوں نے لوٹا ہے، ہر زمانے میں حق کو پامال کیا، اور بنی ہاشم سے تو خاص عداوت بتا دی نا، پہلے دن سے عداوت چلیا، شہزادہ حسن کا دور آ گیا، رسول کا کون سا نواسا، جس کے لیے ہمارے برادران لکھتے ہیں، جو صورت میں سب سے زیادہ مشابہ تھا اللہ کے رسول، سب سے زیادہ مشابہ، جس کے لیے حضور اپنا خطبہ چھوڑ کے منبر سے اتر جاتے تھے، جس کے پیچھے ہمارے دوستوں کی روایات کے اس طرف اشارہ کر رہا ہوں، اپنی نہیں، پھر صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں حسن کو کھیلتے دیکھا، کہ حسن کے پیچھے دوڑے، صحابہ کو چھوڑ دیا، حسن آگے آگے بھاگنے اور حضور ہنستے ہوئے، جیسے کھیل ہوتا ہے نا کہ بچہ ماں چھوٹا سا بچہ آگے آگے دوڑ رہا ہے اور نانا پیچھے پیچھے ہنستے ہو، آخر ایک موڑ پہ حسن کو گود میں لیا اور چمٹا کر بوسے لینے لگے، پیار، یہ میری خوشبو ہے، یہ میرا پھول ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، صرف حسین کے لیے نہیں، حسن کے لیے بھی یہ روایت، حسن کے لیے بھی، یہ میرا بچہ مجھ سے ہے، میں اس، پروردگار تو ہر اس سے محبت کرنا جو میرے بچے حسن سے محبت کرے، اور ہر اس کو دشمن رکھنا جو میرے حسن سے دشمنی رکھے۔ زبا زد عام تھی یہ روایات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، یا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ایک عراقی آیا سوال پوچھتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اے ابن عمر یہ بتائیے کہ مچھر کے خون کا کیا حکم ہے، مچھر کا خون بھولے سے کوئی بھا دے پشے کا اس کا کیا حکم ہے، تو غور سے دیکھا پوچھا کہاں سے آیا، کہاں کا ہے، کہا عراق کا، کہتا ہے وہ تم پر, وائے ہو تم پر, عجب ہے فرزند رسول کا خون بہا دیا, مچھر کے خون کا حکم معلوم کر رہا ہے, کہ تم کیسے لوگ ہو, فرزندان رسول کا خون بہا دیتے ہو, اولاد نبی کا خون بہا دیتے ہو, مچھر کے حکم, مچھر کے خون کا حکم معلوم کر رہا ہے مجھ سے, کہ یہ ہے بس, کتنی بے دردی سے خون بہایا گیا. انشاءاللہ زندگی رہی, کل صبح کی مجلس میں پڑھیں گے اور بھی تفصیل سے, لیکن ابھی اشارہ کر دیں, صرف اشارے کی. اللہ کا رسول قدم قدم پہ بتا کے جا رہا ہے, دیکھو نہ کرنا ایسے نہ کرو. یہ بتائیے حسین حسن کا امام ہے یا حسن حسین کا امام ہے؟ حسن کون ہے جو حسین کا بھی امام ہے نا, حسین کا ہے. اگر معاذ اللہ کوئی ایسا کام ہو رہا تھا جو حسین کے مزاج کے خلاف تھا تو حسین نہ ہو ساتھ دیتے بھائی کا, یہ بھائی آپ صلح کر لیجئے میں تو جنگ کروں گا, کیونکہ مزاج الگ ہے بھائی, امام حسن کا مزاج صلح والا ہے, امام حسین کا جنگ والا نہیں. نہیں, مزاج امامت ہر جگہ ایک ہوگا, مزاج امامت میں فرق نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر حسن کی جگہ اس وقت حسین ہوتے تو وہی کرتے جو حسن کرتے, اور کربلا میں حسین کی جگہ اگر حسن ہوتے وہی کرتے. اس کی تفصیلات پڑھتے رہتے ہیں, جب زیادہ مجالس پڑھتے ہیں صرف سیرت امام حسن پڑھتے ہیں, اس میں ہم سارے صلح کے وجوہات بھی بیان کرتے رہتے ہیں. بس اب ظاہر ہے کہ آج موضوع ہمارا کچھ اور چل رہا ہے نا, 8 دن سے ہم اس موضوع سے ہٹ نہیں سکتے تھے, جو ہمارے روز کے سننے والے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہٹ سکتے تھے اپنے موضوع سے. آئیے جانتے ہیں نا حسین, 10 سال یہ امام ہر روز قتل ہوتا تھا, 40 ہجری سے 50 ہجری تک ہر روز. آپ سمجھیں کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں؟ نہیں نہیں. کیوں؟ ہر روز نیا الزام, ہر روز نئی تہمت, ہر روز کسی نہ کسی ممبر سے حسن اور اس کے بابا پہ سب و شکر, ہر روز کہیں سے کوئی خبر آتی تھی, آج یہاں چاہنے والا مارا گیا, آج وہاں چاہنے والا مارا گیا, آج وہاں چاہنے والا, آج اس کی زبان کاٹ دی گئی, آج اس کے ہاتھ پیر کاٹ دی. 10 سال حسن مشتبہ ایسے زندگی کرتا رہا کہ ہر روز جیسے اس کا قتل ہو رہا. ایسے ابن اشس کی بیٹی تھی نا جوگا, اسے کہا تھا, بار بار کہتے تھے میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گی. فرزند رسول یہ بار بار آپ اسے کیوں کہتے ہیں؟ ہاں کا یاد رکھنا, نہ تجھے دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملے گا اگر خیانت ہو سکتا ہے بھائی, لیکن ہوا. چھانٹا مروان نے چھانٹا اور خط لکھا کہ ہے منصب کی لالچی بیٹھی ہے, دولت کی لالچی بیٹھی ہے, اقتدار کی لالچی بیٹھی ہے, کہ ٹھیک ہے کنٹرول کر. پہلے مرحلے میں ہزاروں درہم و دینار سرخ دینار پہنچا دیے تیرے ہیں, موقع کا انتظار کر اور سن, صرف 1 لاکھ درہم و دینار نہیں, اس کے علاوہ اور ملیں گے, اور اس کے بعد تیرا عقد ہو جائے گا اس کے ساتھ جو آئندہ حاکم بننے والا ہے, اقتدار پہ بیٹھے گا, ملکہ ہو جائے گی. اب جو ملکہ بننے کا خواب دیکھ رہی نا, وہی رے کی سلطنت کا وعدہ. پھر وہ زہر ملا جو بھیجا گیا مروان کو, کہ ایسا زہر بھیج رہا ہوں اگر یہ شیشی تو نے دریا میں ڈال دی تو آبی حیات ختم. مبالغہ مت سمجھیے گا, میں جانتا ہوں آج بھی ایسے جراثیم ہیں کہ جن کے ایک چھوٹی سی مٹھی بھر کے خدا نہ کرے کسی ڈیم میں نام نہیں لیتا, ڈیم کا اللہ سب کو, اس ڈیم کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورے پاکستان کے دریاؤں میں زہریلا پانی جائے گا. پھر سمجھ گیا ہے, ایسا ہوتا ہے تو ہے آج بھی, لیکن اللہ محفوظ ہے, اسی لیے وہاں پہرے بہت ہوتے ہیں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ملا دے. ابھی حیات ختم ہو جائے گی, یہ زہر حلال ہند سے منگایا پہنچا دیا, شیشی اس کو پہنچا دی گئی کہ کسی بھی طرح حسن کے استعمال کے پانی میں ڈال دینا. جس شب شہزاد حسن کو اس کے پاس آنا ہے, اس کے گھر پہ آنا ہے, آپ کا روزہ تھا, بڑا مظلوم شہزادہ نہیں، بڑا مظلوم شہزادہ ہے. یعنی صفین و جمل کا شہ سوار، اس کو دنیا کہتی ہے جنگ سے جی جرانے والا. فاتح جنگ جمل، جنگ فتح کی تھی حسن، حسن ہی کی ہاتھوں پر تو فتح ہوئی تھی جمل. صفین کا وہ شہ سوار جس کے لیے اس کا بابا کہتا تھا کوئی روکو روکو، اس جوان کو روکو جو بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا. وہ حسن، اس حسن پہ یہ الزام جنگ سے جی چرانے کا. اس ملونا نے کیا کیا، وہ پوری شیشی جو دریا کی حیات کے لیے کافی تھی، اس شیشی کو اس زخم میں ڈال دیا جس سے حسن پانی. شب کا ایک پہر گزرا، معصوم کو پیاس لگی، پانی طلب کیا، اس نے کوزے میں اسی ظرف سے پانی نکالا. شہزادے موسیٰ حسن نے اس کوزے کو لبوں سے لگایا، دو گھونٹ بس، جرعتین، دو گھونٹ، جرعتین دو لیے ہیں. لرز گیا وجود حسن کا، وجود ہاتھوں سے کوزہ گر پڑا. جس جگہ پانی گرا نا کچی مٹی پہ، اس مٹی نے جوش مارنا شروع کر دیا، اس زہر نے اس کچی مٹی کو کاٹنا شروع کر دیا. دونوں ہاتھوں سے حسن نے جگر تھام لیا، ملونا تو نے وہی کیا نا جس کا مجھے ڈر تھا، مگر یاد رکھ جس لالچ میں تو نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تجھے کچھ بھی نہیں ملا. ہچکی آئی، پہلی خون کی قید ہوئی. حسن کے گھر سے فریادیں بلند ہوئی، ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع ہوئے. دوڑے حسن کے گھر کی طرف، مجھے نہیں معلوم سب سے پہلے حسین آیا کہ زینب. بس میں تو اتنا جانتا ہوں کہ بھائی نے بھائی کو اپنی آغوش میں لے، فریاد کرتی ہوئی ثانیہ زہرا داخل ہوئی، میرے بھائی کو کیا ہوا؟ حسین نے چلا کر کہا، بہن پہلے کوئی لگن لاؤ. دوڑ کر لگن اٹھا کے لائی، اب جو دوسری ہچکی آئی تو جگر کے ٹکڑے کٹ کر. کہتے ہیں کہ لگن میں گرے، لگن نہیں عزاداروں، انصاف سے بتاؤ، جب حسین کا سر قلم ہو رہا تھا، ماں زہرا آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ کہاں تھا سر؟ کہیں نہیں. جب شیر شمر ملون کا خنجر چل رہا تھا، کہیں اور نہیں، ماں زہرا کی آغوش میں تھا حسین. پھر میں کیسے مانوں کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرے اور ماں موجود نہ ہو؟ لگن کو نہ دیکھو، یہ بظاہر لگن ہے نا، اس کو نہ دیکھو. یہ جگر کے ٹکڑے کہاں گر رہے تھے؟ ماں نے اپنا دامن پھیلا دیا. محمود تیری بارگاہ میں صرف حسین کی شکایت لے کر نہیں، اپنے لال حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی لاؤ. جلدی جلدی حسن نے وصیتیں کرنا شروع کی، بھائی سب کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، سب کو حوالے کر دیا حسین کے حوالے کے. دیکھو حسین تمہارا امام. بیٹوں کو نصیحتیں کی، وصیت کر دی، دیکھو ہوشیار، ایسا وقت آئے گا کربلا میں میرے بھائی پر سب کے سب قربان ہونا، سب میدان میں جانا، مگر حسین کا ایک بیٹا تو 2.5-3 سال، اسے کیسے وصیت کریں؟ اس کی ماں سے کہا، ام فروا ذرا قاسم کو تو لے کر. قاسم کیسے لگایا حسن، پورے جسم کے بوسے دے رہا ہے، سر کے، رخساروں، لبوں، گلوے اقدس، سینے کے، بازوں کے آنسو جا رہے ہیں. اے مولا یہ کیوں، یہ کیوں؟ شاید شاید ایسا ہو، حسن چشم تسبل کے امام ہے، شاید حسن دیکھ رہا ہو کہ میرے بچے کے لاشے کے ساتھ کیا سلوک. تمہیں فروا، یہ چھوٹا ہے لیکن عاشور کے دن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے. تمہیں فروا اسے روکنا مت، میدان میں بھیجنا، یہ میرا خاص ہدیہ ہے اپنے بھائی حسین. مدینے میں اعلان ہو گیا، جنازہ تیار، ہاشمی بھی جگہ جمع، مدینے والے بھی جمع. کہاں دفنایا جائے گا؟ روضہ رسول نانا کے پہلے. پھیل گئی خبر مدینے میں، ادھر جنازہ نکلا، ادھر 300 تیر انداز مدینے میں. روضہ رسول میں نہیں دفنانے دیں گے حسن، جنگ ہو. بنی امیہ تیار ہوئے، ادھر بنی ہاشم تیار ہوئے، اور بنی ہاشم میں بھی سب سے پہلے عباس کا ہاتھ کھل رہا ہے. کس کی مجال ہے؟ میرے مولا کے جسد اتھر کو روز کے نانا کے پہلے میں نہیں دخل ہو جائے. حسین نے عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نہیں ابا، نہیں ابا، ابھی جنگ نہیں کرنا، ابھی نہیں لڑنا. عباس ہمیں بھائی کی وصیت پہ عمل کرنا، میرے بھائی کی وصیت ہے کہ جنگ نہ کرنا. اگر نانا کے روزے میں نہ دفنانے دیں تو بقی میں ماں کے پہلو میں دفنا دیں. حسرت مچلتی رہ گئی عباس کے سینے میں تلوار میں. ابھی ہاشمی واپسی کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ 300 کبابوں کے چلے کھینچے، 300 تیر ایک ساتھ چلے، اور ان میں سے اکثر حسن کے جنازے میں بے وقت. واپس چلا جنازہ، گلی میں شور اٹھا، ثانیہ زہرا کا کلیجہ حلق میں آنے لگا. فضا یہ کیسا شور ہے؟ ابھی تو میرے سارے بھائی گئے ہیں، بھائی کا جنازہ لیکن شور کیسا؟ دیکھ فضا، دیکھ فضا. نے خیمے کا پردہ، دروازے کا پردہ کھولا، ہٹایا، دروازے کو کھولا، مشاہدہ کیا، فریاد بلند کرتی ہے، واہ مصیبت. گھبرا کے کر، اماں فضا کیا ہوا؟ اے میری آقا زادی، بھائی کا جنازہ واپس آ رہا ہے، بھائی حسن کا جنازہ واپس آ رہا ہے. صاحب سب پہنے بیٹیاں گھبرا گئی کہ یہ کیا ہوا. تابوت اندر داخل ہوا، حسین، عباس، محمد حنفیہ، محمد ہلال، یہ سب علی کے بیٹے جنازہ لے کر آئے. زینب گھبرا کے کہتی ہے، چلا کر کہتی ہے، اے میرے ماں جائے حسین، یہ میرے بھائی حسن کا جنازہ واپس کیوں آ گیا؟ حسین نے جنازہ نیچے رکھا.